الرحمن الرحيم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. اللہ فرماتے ہیں فَإِذَنْ سَلَخَ أَشْهُرُ الْحُرُمْ، پھر جب احترام کے امان کے مہینے گزر جائیں، فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو مشرکین کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور قید کر لو، وَحْصُرُوهُمْ، اور ان کا محاصرہ کر لو، گھیر لو، وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدْ، اور ہر گھاٹ کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھو، اِن تَابُوا، اگر توبہ کر لیں، وَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں، پھر فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کے راستوں کو چھوڑ دو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی 5ویں آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتے ہیں ان لوگوں کا جن لوگوں نے وعدے توڑ دیے تھے، پرومس کیا تھا، اور وہ کون لوگ تھے؟ قریش تھے اور بنو بکر تھے اور بنو نفاسہ تھے. ان لوگوں نے وعدے کو توڑ دیا تھا. انسلخ ینسلخو کے معنی ہوتا ہے بے لباس ہو جانا، الگ کر دینا. یہی آیت ہے، اور ان جیسی آیت کو آج کافر لوگ لیتے ہیں قرآن سے اور کہتے ہیں دیکھو تمہارا قرآن کہہ رہا ہے فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، مشرکین کو مارو جہاں کہیں ملے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس قسم کی آیتیں ہیں جس کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ ایسی آیتوں کو نعوذ باللہ قرآن سے نکال دو. حالانکہ بات یہ ہے کہ کافروں کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری قسم. ایک قسم تو یہ ہے کہ بہت سارے مشرکین ہیں، کافر ہیں، اپنے عبادت گاہ میں بیٹھ کر اپنے اعتبار سے، اپنے مذہب کے اعتبار سے عبادت کرتے رہتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہ ان کی عبادت گاہ کو توڑو اور نہ تو ان عبادت کرنے والوں کو مارو. اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کا کیا قصور ہے؟ دوسری قسم وہ ہے جو آبادی میں لوگ رہتے ہیں، گاؤں میں، شہروں میں، کافر کے کافر لوگ رہتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اپنی فیملیوں کے ساتھ رہتے ہیں. ان کا کیا قصور ہے؟ بلکہ ان میں بہت سارے تو وہ ہیں جو چاہتے ہی نہیں کہ دنیا میں لڑائی فتنے ہو، وہ بھی نہیں چاہتے ہیں. بہت سارے ہیں ایسے، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے آزاد ہے، اپنے اعتبار سے. ہاں الگ بات ہے اگر کوئی ہم سمجھائیں یا وہ سمجھنا چاہیں تو ان کو سمجھائیں دین کے بارے میں صحیح بات، وہ الگ بات ہے. لیکن وہ اپنے مذہب پر فالو کرنا چاہیں، اسلام میں نہ آنا چاہیں، تو کوئی زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، ہم جا کر ان کو مار نہیں کر سکتے کہ چلو تم مسلمان بنو مار دیں گے، نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اور تیسری قسم کے وہ کافر ہیں جن کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، وہ اپنے مگن میں ہیں، اپنی دنیا میں ہیں، اپنی کمائی میں لگے ہیں، ان کو کسی اور سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. ایسے ہی بہت سارے بچے کافر کے مر جائیں گے. اس میں ہمارے علماء کرام کے اختلافات ہیں کہ یہ بچے کہاں جائیں گے. بلوغت سے پہلے کافر کا بچہ مر جائیں تو ان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یا تو جنت میں جائیں گے, حالانکہ پیدا ہوا کفر کے مکان میں, لیکن کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ, ان کے ماں باپ ان کو یہودی بنا دے, نصارہ بنا دے, یا مجوسی بنا دے, یا جو مذہب دنیا میں بنا دے, جس گھر میں بچہ پیدا ہوا اس بچے کو کیا پتا ہے. اب یہ بچہ بلوغت سے پہلے مر جائیں, بعض علماء فرماتے ہیں جنت میں جائیں گے, بعض علماء فرماتے ہیں ہم جنتی مسلمانوں کے خادم بن جائیں گے, بعض کہتے ہیں یہ جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ اعراف میں رہیں گے. لیکن اعراف والے بھی تو بعد میں جنت میں ہی جانے والے ہیں, اعراف کے اندر بعد میں کوئی رہنے والا نہیں ہے, یا تو جنت ہوگی یا تو جہنم ہوگی, بیچ میں تو پھر موت کی بھی موت آ جائے گی. تو فیصلہ تو یہی ہوا کہ جنت میں جائیں گے, جہنم میں نہیں جائیں گے. اگر کوئی بچہ ابھی بالغ ہوا, ودن 2-3 منتھس ہوئے اور اس کی موت آ گئی, اس کو پتا ہی نہیں اسلام کیا ہے, اس کو کسی نے سمجھایا ہی نہیں. اس قسم کے لوگ بھی ہوتے, ان پر تو مسلمان کو اجازت نہیں اور اسلام نہیں سکھاتا, جاؤ ان کو مارو. اسی طرح ذمی ہے, ذمی وہ کافر ہے جو اسلامی ملک میں, اسلامی حکومت میں رہتا ہے اور ٹیکس بھرتا ہے. ان لوگوں پر ٹیکس ہوتا ہے, جزیہ ہوتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ ان کی حفاظت ہوتی ہے. تو ان لوگوں کے لیے بھی حکم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو ذمی تمہارے ملک میں رہتا ہے, پیسے بھرتا ہے, جزیہ پے کرتا ہے, اس کے بعد بھی تمہیں عدل اور انصاف نہیں کرو گے تو میں قیامت کے دن اس کی طرف سے تم سے انصاف دلاؤں گا. خود نبی فرماتے ہیں. معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذمہ داری اور حفاظت کرنے کا حکم دیا, اس لیے کہ تمہاری کنٹری میں پیسے بھر کر رہتے ہیں, اب ان کی جان مال اور اسی طرح ان کا گھر, ان کی اولاد کی حفاظت ضروری ہے وہاں کی گورنمنٹ کے لیے. ان پر بھی تم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. رہ گئی ایک ہی قسم, اور وہ کیا ہے, حربی کافر ہو. حربی کافر جو کفرستان میں رہتا ہے اور اس کی نیت ہی ہے کہ وہ خود سامنے سے مسلمان کو حملہ کر رہا ہے, مسلمان کو مار رہا ہے, تو اپنے بچاؤ کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا. ان لوگوں کے بارے میں اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو وعدہ تھا, پرومس تھا, اس کو توڑ دیا اور اوپر سے کہہ دیا کہ تمہیں جو ہونا ہے کر لیں, ہم تو لڑ لیں گے مسلمانوں کے ساتھ, چھوڑیں گے نہیں, ان لوگوں کے بارے میں اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ, نہ کہ ساری دنیا کے کافروں کے بارے میں. یہ تفسیر تو ہمیں سمجھنی پڑے گی, خالی قرآن کی آیت سے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی, یہ تو ہمیں سمجھنی پڑے گی. کہاں جا کر, جن پر قرآن نازل ہوا, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنی پڑے گی کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں کیا بیان فرمایا. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک آدمی بیٹھے بیٹھے رو رہا تھا, ایک آدمی نے آ کر پوچھا کیوں رو رہا ہے, تو کہنے لگا میری بیوی بیوہ ہو گئی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک آدمی بیٹھے بیٹھے رو رہا تھا تو اس کو پوچھا کیوں رو رہا ہے, کہا میری بیوی بیوہ ہو گئی. ارے تو زندہ ہے, بیوی کیسے بیوہ ہو جائے گی؟ تو اس نے کہا بات تو تیری سچی ہے, لیکن میرے گاؤں سے نائی آیا ہے, حجام آیا ہے, وہ بات کا بڑا سچا ہے, اس نے مجھے بتایا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس نے مجھے بتایا. اس کو کیسے پتا چلا؟ کہا اس نے کہا کہ اس کو پوچھا گیا کہ تجھے کیسے پتا چلا. اس نے کہا جب میں گھر سے نکلا تو اس کی بیوی گھر سے باہر بیٹھی ہوئی تھی اور ناک میں نٹنا نہیں تھا, ہوتا ہے نا چھوٹی سی یرین جیسا یہاں لگاتے ہیں. کہا یہ جو وہی عورت لگاتی جو سہاگن نہیں ہوتی ہے, اور جو سہاگن نہیں ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے وہ سہاگن نہیں تھی. میں نے آ کر اس کو کہا تیری بیوی. سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو یہ رونے لگا. تو کہہ رہے نا کہنے والے کی بات سچی ہے. اسی طرح آج دنیا میں چلی 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 ہوتی ہے. تو اس قرآن کی آیت اور ترجمے سے تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کو سمجھنا پڑے گا اس نبی سے جس نبی پر قرآن نازل ہوا ہے، ورنہ قرآن یہ نہیں کہتا. قرآن ہمیں سکھا نہیں ہے جا کر کافر کو مارو، جا کر یہ کام کرو، یہ نہیں سکھاتا ہے. قرآن ہمیں سکھاتا ہے اخلاق کے ساتھ پیش آنا. ہاں اگر اس طریقے کا مسئلہ ہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لڑنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، تمنا نہ کرو، لیکن جب وقت آ جائے انہوں نے حملہ کیا تو اپنی و اپنی اولاد اپنی جان کی بچاؤ کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا، اس وقت ثابت قدم رہو. تو یہ جو آیت ہے ان لوگوں کے بارے میں ہے جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا توڑا تھا، جو وعدہ کیا وہ توڑ دیا تھا. ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ گھاٹ میں بیٹھو اور جہاں ملے وہاں ان کو مارو. قریش کو جب ان کے یہ 4 مہینے پورے ہو جائے، وہ اقام الصلاۃ وآت الزکا، توبہ کر لے. توبہ کرنے سے مطلب کفر اور شرک سے توبہ کر لے اور ایمان لائیں، یہی مطلب ہوا. توبہ کر لے اور اس کے بعد نماز کو قائم کرے اور زکات کو ادا کرے. معلوم ہوتا ہے 3 چیز ساتھ میں بیان کی. ایک تو بیان کیا توبہ کرنا، کفر اور شرک سے توبہ کرو یعنی ایمان لاؤ کہ اب میں کفر اور شرک نہیں کروں گا. نمبر 2 پر نماز کو قائم کرنا ہے. نماز کے قائم کرنے سے مراد نماز کا اعتقاد رکھنا ہے کہ یہ اللہ کے فرضوں میں سے ایک فرض ہے. قائم کرنے کا ایک مراد پڑھنا نہیں ہے، اپ اینڈ ڈاؤن، کس دا گراؤنڈ، رن ٹو ٹاؤن، ان ٹو پاؤن، یہ پڑھنا بولتے ہیں، اور ایک قائم کرنا. نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا، دل لگی کے ساتھ پڑھنا، اس کے ایک ایک حکم کو، فرض کو، واجبات کو، سنت کو، ساری چیزوں کو ادا کرنا، یہ ہے قیام، قائم کرنا. وآتوا الزکاۃ، اور زکات کو ادا کرنا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 3 چیزیں ساتھ میں تھی، اگر ان 3 میں سے ایک کا بھی انکار کیا، ایک کا بھی انکار کیا، یہ 3 اللہ کا ایک معمول رہا، کبھی ایک چیز بیان کر دیتا ہے، کبھی 2 بیان کر دیتا ہے، کبھی 3 بیان کرتا ہے، کبھی پورا 3 بیان کر دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توبہ کریں اور نماز پڑھیں اور اس کے بعد زکات دیں تو اب اس پر روزہ نہیں اگر رمضان آ گئی، یا حج اگر فرض ہو گئی تو حج نہیں چل جائے گا، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. قرآن کبھی ایک چیز کو بیان کرتا ہے، کبھی 2 چیز کو، ایک چیز کو لے کر پورا دین مراد ہوتا ہے. جیسے کبھی کہتے ہیں ورکعوا واسجدوا، رکوع کرو سجدہ کرو، کیا اس کا مطلب صرف رکوع سجدہ ہی کرنا ہے؟ مطلب پوری نماز پڑھنا ہے. اس میں اتحیات کا ذکر نہیں، اس میں قیام کا ذکر نہیں ہے، اس میں قرات کا ذکر نہیں ہے. کبھی کہا ورکعوا، رکوع کرو، مار راکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مطلب کبھی پوری نماز کا ایک رکن بیان کر دیا جاتا ہے، کبھی پوری نماز کا ایک رکن رکوع یا سجدہ بیان کر دیا گیا. اسی طریقے سے کبھی کبھی سارے دین میں سے ایک رکن بیان کر دیا، 2 رکن بیان کر دیے، 3 رکن بیان کر دیے. اگر اس میں سے کسی کا انکار کریں گے، یہی تو وہ روایت، یہی تو وہ آیت ہے جس کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال کے طور پر بیان کیا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو کافروں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، یعنی وہ بہت سارے مسلمان تھے جنہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا ہے، حالانکہ اسلام لائے ہوئے تھے سارے کے سارے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر زکات دینے سے منع فرما دیا، ہم زکات نہیں دیں گے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جبکہ عمر فرماتے یہ تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہی آیت پڑھی ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر نہیں ہے تو پھر ان کو پکڑو. مطلب یہ ہوا کہ یہ زکات کا بھی انکار کرے. زکات تو کیا، آگے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ یا اونٹنی کے ساتھ زکات میں رسی دیتا تھا، اس رسی کا بھی انکار کرے تو میں ان کے ساتھ لڑائی کروں گا. ابو بکر صدیق خود فرماتے ہیں، ہاں اگر یہ توبہ کر لے، نماز پڑھ لیں، زکات دیں اور اس کا اعتقاد رکھیں، فخلوا سبیلہم،
اب ان کے راستے کو چھوڑ دو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے، اللہ اکبر، اسلام کے قرآن کی آیت تو دیکھو، اگر ان میں سے کوئی، کون؟ انہی لوگوں میں سے جنہوں نے پرومس توڑا ہے، ان میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے، فَأَجِيرُهُ، اسے پناہ دے دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کا کلام سنے، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ لوگ ایسی قوم ہے جو کچھ جانتی نہیں دین کے بارے میں، انہیں سمجھاؤ، ہو سکتا ہے مسلمان بن جائے، ہو سکتا ہے کلمہ پڑھ لے۔ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مشرک آیا اور آنے کے بعد کہا، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بات سیکھنے کے لیے آئے، یا ہدایت کے لیے ہم آئے، یا سمجھنے کے لیے آئے، پھر بھی ہم کو قتل کر دیا جائے گا۔ ان میں سے، حضرت علی جب اعلان کر رہے تھے نا، تو ان میں سے ایک مشرک آیا اور کہنے لگا، یہ سعید ابن جبیر کی روایت ہے، فرماتے ہیں پھر بھی ہمیں قتل کر دیا جائے گا، حضرت علی فرماتے ہیں نہیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کا کلام سنے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ رہی ہے کہ ان چار مہینے پورے ہونے کے بعد بھی اگر کوئی کافر، اگر کوئی مشرک بات کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے آتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے، سکھاتے تھے، دین کی بات بتلاتے تھے، بلکہ صحابہ سے کہا کہ ان پر تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، تلوار نہیں اٹھائی جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول رہا ہے، یہاں تک کہ مسیلمہ کذاب جو غستہ کے رسول ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے دو سفیر بھیجے تھے، دو اپنے خادم بھیجے، اور دونوں خادم نے آ کر یوں کہا کہ ہمارے نبی مسیلمہ تمہارے ساتھ نبوت میں شیئر کرنا چاہتا ہے، آدھی تمہاری نبوت، آدھی ہماری نبوت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتشہدان ان مسیلم الکذاب رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے؟ تو ان دونوں نے کہا، نعم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہمارا نبی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سفیر کو نہ مارنے کی، سفیر کو اور قاصد کو مارنے کی اجازت نہ ہوتی، یعنی نہ مارنے کی، تو میں تم دونوں کی گردن کو اڑا دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی۔ اگر آج بھی کوئی اس طریقے سے حربی کافر لڑتے لڑتے اپنا ویپن ڈال دیں اور کہے، ہاتھ اونچا کر لے کہ میں امن چاہتا ہوں، تو پھر اس کو امن دیا جائے گا۔ شریعت کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، 500 کو قتل کر دیا، اس کے بعد تلوار، اور ایسا مجھے امن دے تو اب میں نہیں کروں گا اور میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے استجار گفاجر ہو، اب اس کو امن مانگ رہا ہے، امن دے دو۔ آج کے زمانے میں اگر اسلامی حکومت ہے اور اس میں حربی کافر آئے ویزا لے کر، آج کل ویزا یہ ہے، ویزا لینا اسلامی حکومت میں داخل ہونے کے لیے، ویزا لینا یہ امن ہے، ان کو امن دی جائے گی، اور امن دینے کے بعد اگر وہ سیکھنا چاہیں انہیں سکھا دیا جائے گا، اور پھر سکھانے کے بعد ان پر زبردستی نہیں کی جائے گی کہ تم نے قرآن کو سیکھا، اب تم مسلمان بن جاؤ، قرآن ہمیں یہ بات نہیں سکھاتا ہے۔ اس سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی کہ تعلیم کتنی امپورٹنٹ ہے،
کہ ایک حربی کافر ہے جس نے کتنوں کو قتل کر دیا اور اپنا حق اونچا کر لیا، کہہ رہا ہے مجھے امن دے دو، میں سیکھنا چاہتا ہوں اسلام کے بارے میں، تو اللہ کے نبی اور قرآن کہہ رہا ہے اس کو امن دے دو اور اس کو تعلیم دو۔ تعلیم کتنی امپورٹنٹ ہے، اللہ کے نبی کی آنکھ میں ایک آدمی کا مسلمان بننا بڑا ہی امپورٹنٹ تھا، بڑا ہی ضروری تھا اور بڑا ہی امپورٹنٹ تھا۔ نبی علیہ السلام کا زمانہ 8ویں ہجری چل رہی ہے، وحشی بھاگ گیا طائف، قتل کر کے شہید کر کے کن کو؟ حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، اور 8ویں ہجری میں واپس آ رہا ہے، سر پر کپڑا ڈالے ہوئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنا کپڑا ہٹایا، حضرت عمر وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے پوچھا انت واشی؟ نعم انا واشی، میں واشی ہی ہوں۔ حضرت عمر نے کہا دعنی یا رسول اللہ اقتل، مجھے چھوڑ دیجئے، میں اسے قتل کر دوں، ایک تلوار مار دوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کا فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، لیو ہم الون، انہیں کچھ نہ کہو۔ واشی نے پھر اس کے بعد کہا میں اسلام لانے کے لیے، میں تمہارا کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، کتنے سال کے بعد آ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا اور اس کے بعد کہا میرے آگے نہ بیٹھنا، میری مجلس میں پیچھے بیٹھا کرنا، ورنہ میری چچا کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ اس وقت جو بات کہی تھی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے، عمر ایک آدمی کا، ایک کافر کا مسلمان بن جانا، ایک کافر کا اسلام قبول کر لینا 1000 کافر کو قتل کرنے سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اگر تو ایک آدمی کو کلمہ پڑھا دے، مسلمان بنا دے، یہ تیرے لیے لال سرخ اونٹوں کی قطار، سرخ اونٹوں کا جٹھا، اتنے زیادہ اونٹ اور اس کا چڑواہا تجھے دے دیا جائے، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے ایک آدمی کو کلمہ پڑھانا۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس کی بڑی اہمیت تھی کہ آدمی آئیں اور اس کے بعد اسلام قبول کر لیں، اور قبول کرنے کے بعد وہ مسلمان بن جائیں اور دین میں شریک ہو جائیں۔ اسی لیے فرمایا اس کو پناہ دے دو، پناہ دی جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہے، وہ بھی اپنے زمانے کے بادشاہ گزرے ہیں، ان کی بھی ایک عجیب داستان ہے۔ ان کے زمانے میں دو آدمی کو گرفتار کر کے لایا گیا، ایک کا نام تھا غالباً انگلش میں ریجیناد تھا، ریجیناد اس کا نام، ایسا ہی کچھ نام تھا، اور دوسرا یروشلم کا گورنر تھا۔ ان دونوں کو پکڑ کر لایا، دونوں کانپ رہے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے کانپ رہے ہیں، ایک بادشاہ ہے ایک گورنر ہے، کانپ رہے تھے دونوں۔ سلطان نے کہا کیوں کانپ رہے ہو، تم تو بادشاہ ہو، اور بادشاہ بادشاہ کو قتل نہیں کرتا، امن دیتا ہے، بادشاہ کو قتل نہیں کرتا، امن دیتا ہے۔ تو اس وقت ریجیناد نے کہا جو بادشاہ تھا کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں، تو سلطان نے کہا اس کے لیے گلاس پانی لاؤ۔ اس کو ایک گلاس پانی، بندہ ہوا تھا، اس کو ایک گلاس پانی پلایا، آدھا گلاس پیا اس نے، اس نے کہا دوسرا آدھا یہ گورنر کو دے دو، جو یروشلم کا گورنر تھا اس کو دیا، لیکن وہ تو اور زیادہ کانپ رہا تھا۔ سلطان نے تو صرف ریجیناد سے کہا کہ تم بادشاہ ہو اور بادشاہ بادشاہ کو امن دیتا ہے، یہ مرضی ہے، ان کی مرضی ہے، ان سے اگر کوئی امیدیں ہو تو ہو سکتا ہے امن دے دیں۔ کہا بادشاہ بادشاہ کو امن دیتا ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، مسئلہ اس کا ہے، اس گورنر کو آج میں قتل کروں گا، اس لیے کہ دو بار ٹوائز ایسا ہوا کہ مسلمان کا قافلہ گزر رہا تھا، پہلی بار اس نے پورے قافلے کو لوٹا اور اس کی عورتوں کے ساتھ بے عزتی کی اور نافرمانی یعنی برے کام کیے اور عزتیں لوٹی ہے، اور اس وقت لوٹتے وقت یہ مسلمان کو کہہ رہا تھا جاؤ تمہارے نبی محمد کو بلا کر لاؤ، تمہارے نبی محمد کو بلا کر لاؤ۔ اور پھر میرے کان پر یہ بات آئی، سلطان صلاح الدین کہہ رہے ہیں میں نے اس بات کو سنا، پھر اس نے دوسری مرتبہ، دوسرا ایک مسلمان کا قافلہ گزر رہا تھا اس کو بھی اس نے لوٹ لیا اور اس کی عورتوں کے ساتھ بے عزتی کی، اور ساتھ میں یہی بات دوبارہ کہی کہ محمد کو بلاؤ، جاؤ قبر سے اٹھا کے لاؤ۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھا لی تھی کہ میں اس کو قتل کر کے چھوڑوں گا۔ آج تو میرے سامنے آ گیا ہے، نبی تو تیرے سامنے نہیں آئیں گے لیکن نبی کا نائب ایوب تیرے سامنے کھڑا ہے، آج تجھے قتل کرے گا کہ تو نے میرے نبی کی بے عزتی کی ہے اور ان مسلمان عورتوں کے ساتھ تو نے زنا کیا ہے۔ اس طرح کہا، اونچا کر، اس کا سر کو اونچا کیا گیا۔ اس ریجینات کے سامنے بادشاہ نے کہا تجھے نہیں قتل کیا جائے گا، تجھے تو امن ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس کے سر کو اونچا کیا اور پھر تلوار سے اس کا سر کاٹا، گردن کاٹی گئی۔ پیچھے تھوڑا سا باقی رہا، کہا دیکھو اس طریقے سے قتل کیا جاتا ہے جو اسلام کو بدنام کرتا ہے اور نبی کو بدنام کرتا ہے اور مسلمانوں کو اس طریقے سے بدنام کرتا ہے۔ اور اس کے بعد بادشاہ کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد سنا ہے کہ بادشاہ بھی مسلمان بن گیا اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی ہیں بہت سارے لوگ مسلمان بن گئے۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جب اس طریقے سے، اس طریقے کے واقعات ہوئے ہیں، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی چچا زاد بہن ہے، جب نبی علیہ السلام گئے ہیں مکہ مکرمہ تو اس وقت ام ہانی کے رشتہ دار ابن حبیرہ تھے۔ ابن حبیرہ کا بھی ایک عجیب واقعہ ہے بہت، بخاری اور مسلم میں، ابن حبیرہ تھا۔ تو حضرت علی نے کہا آج تجھے تو میں قتل کروں گا، کہا حضرت علی نے آج تجھے میں ہی قتل کروں گا۔ تو ام ہانی جلدی جلدی گئی کہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور فرمایا میری ماں کا بیٹا یعنی میرا بھائی کہہ رہا ہے ابن حبیرہ کو قتل کرے گا، کیا تم آج ابن حبیرہ کو میری وجہ سے پناہ نہیں دیں گے؟ فرمایا ام ہانی جا، آج تیرے گھر میں جو بھی آئے اس کو میری طرف سے پناہ ہے، پناہ دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کے، بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں، پناہ دی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاجِرُوا حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، ہاں اگر وہ اللہ کا کلام سن لے، ثم ابلغہُ مأمنہ، یہ حربی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حربی جب آ جائیں انہیں دین سکھاؤ، لیکن زبردستی نہیں ہے، جب دین سیکھ لیں، مسلمان بننا ہے تو ٹھیک ہے، مسلمان نہیں بننا ہے تو اس کو تمہارے یہاں مت رکھو۔ یہ واقعات لکھے ہیں امام جساس نے، امام جساس احناف کے ایک بڑے مفسر ہے، احکام القرآن لکھا ہے 3 جلدوں میں۔ کاش کہ احناف میں سے کوئی ایسا عالم ہوتا جو امام جساس کی تفسیر احکام القرآن میں ملکی قوانین لکھے ہیں اس کو پھیلا دیتے ہیں، جیسا کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی 4 جلدوں میں۔ کتنی جلدوں میں بھائی؟ 4 جلدوں میں تفسیر لکھی۔ امام قرطبی نے اسی ابن عربی کی تفسیر کو پھیلا دیا، زیادہ تفسیر کے ساتھ، قوانین کے ساتھ 20 جلدیں بنا دی۔ اگر کاش کہ امام جساس کی تفسیر کو بھی اس طرح پھیلا دیا جاتا، کئی قوانین، اس لیے کہ شوافے کہتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اگر ملکی قوانین اور قانون کو جاننا ہو تو یا تو مالکی مذہب کی کتاب پڑھو یا تو احناف کی کتاب پڑھو، اس میں سارے قوانین، ملک کس طرح چلانا ہے، اگر یہ قانون سیکھنا ہے تو تمہیں احناف کے اندر ملیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے، امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں ان تمام قوانین کو جمع کر دیا ہے اور عجیب انداز میں جمع کیا ہے۔ اس تفسیر میں فرمایا جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں سب سے پہلی بات کہ اگر کوئی حربی کافر تمہارے یہاں امن لے لیں اور اس کے بعد کلام سیکھ لیں تو اس کو زیادہ ٹائم مت رکھو، ورنہ تمہاری کنٹری میں یہ جاسوس بن جائے گا۔ احکام القرآن میں اس زمانے میں یہ بات لکھی ہے امام جساس نے. اور پھر دوسرا قانون لکھا اسی آیت سے, یسمع کلام اللہ, اگر کوئی آدمی تم سے مسئلہ پوچھیں, دین کی بات سیکھنا چاہیں, تم انہیں سکھاؤ, یہ تم پر اگر تمہیں آتا ہو تو مسئلہ بتانا تم پر واجب ہے. حتی یسمع کلام اللہ سے کہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سیکھ لیں. تو اگر اسی آیت سے امام جساس بیان فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ اگر کوئی تمہیں فتویٰ پوچھنے کے لیے آئیں اور تمہیں معلوم ہو تو تم فتویٰ بتاؤ, لیکن ماحول کا خیال کر کے, ماحول کا خیال کر کے, سمجھ میں آتی ہے بات, ماحول کا خیال نہیں کیا ویسے ہی فتویٰ دے دیا, فون آئے گا مفتی صاحب نے شوٹ یو آؤٹ ٹوڈے, تمہیں ختم کر دوں گا, ایسا فتویٰ دیا تم نے, ایسا فتویٰ دیا. ماحول کی رعایت بھی بہت ضروری ہے. ہمارے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہمت ہو فتویٰ دو, تمہیں آتا ہے تو فتویٰ دو, لیکن ہمت بھی ہو. بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جس میں دل گردے کا کام ہوتا ہے, ہمت کا کام ہوتا ہے, ایسے ہی اٹھا کے فتویٰ نہیں دیا جاتا. اگر مجلس میں سے ایک نے فتویٰ پوچھ لیا اور وہ فتویٰ پوچھ رہا ہے کسی اور کے مخالفت میں اور وہ بھی یہیں بیٹھا ہوا ہے, ہمارے حضرت مفتی فاروق صاحب میرٹھی تشریف لائے ایک بار اور ان سے پوچھا کہ ایک مسئلہ ایئرپورٹ کے اوپر, کہا فرمایا یہیں کا مسئلہ یہیں کے مفتی سے پوچھو, ہم تو ہندوستان سے, ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ لڑائی کرانے کے لیے مسائل پوچھتے ہیں, فتویٰ پوچھتے ہیں, کبھی ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر, تاکہ اس کے خلاف فتویٰ ہو جائے یا اس کے خلاف فتویٰ ہو جائے. مرتبہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے, چلو بات یاد آ گئی, سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے کرتے حضرت مدنی نے پوچھا, مولانا زکریہ صاحب بیٹھے بیٹھے ذکر اللہ کیا کرتے ہو, فتوے بھی نہیں دیتے تم, اور انگریز کے خلاف تم ہماری مدد نہیں کرتے, لڑائی نہیں کرتے, یعنی ہمارے ساتھ تم یہ اجتہادی کام نہیں کرتے. تو حضرت مولانا زکریہ صاحب نے فرمایا, یہ کام ہم نے آپ کو سپرد کیا, ہر ایک کا بس کا نہیں ہوتا ہے, آپ اس لائن کے بڑے پروفیسر ہیں, آپ اس لائن میں کام کریں, ہم اس لائن سے کام کریں گے, وہ ان لائن سے کام کریں گے. یہ بات حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت ہنستے ہنستے حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے سے فرمایا, مفتی حفیظ اللہ حفیظ الرحمان صاحب نے ایک مرتبہ فتویٰ دے دیا انگریز کے خلاف, اور فتویٰ چلا گیا عدالت میں, اور عدالت سے وہاں سے حکم آ گیا کہ مفتی حفظ الرحمان صاحب کو عدالت میں گواہی کے لیے آنا پڑے گا. تو مفتی حفظ الرحمان صاحب کو تو بخار چڑھ گیا, عدالت میں جانا پڑا تو بخار چڑھ گیا, کئی دن تک بیمار ہو گئے. تو حضرت مدنی نے فرمایا, اگر ہمت نہیں تو فتویٰ کیوں دیتے ہیں تم, ہمت نہیں تو. اس کے بعد حضرت مفتی حفظ الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے, اگر فتویٰ آتا تھا تو نیچے لکھ دیتے تھے, یہ میرا فتویٰ عدالت کے لیے نہیں ہے, کورٹ کے لیے نہیں ہے, عوام کے لیے ہے, اس طرح نیچے لکھ دیا کرتے تھے, بڑے گھبراتے تھے. تو حضرت مدنی فرماتے, اگر ہمت نہیں ہے تو فتویٰ نہ دیا کرو, اور فتویٰ بھی دیکھ دیکھ کر دیا کرو, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بجائے جواب دینے کے فتنے کا سبب بن جائے اور لڑائی جھگڑے کا سبب بن جائیں. تو اس طریقے کی بات امام جساس رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی, اور فرمایا مسئلہ تمہیں آتا ہو اور نومر مسئلہ ہے تو تم پر بتانا واجب اور ضروری ہے, ورنہ پھر وہ الٹا کام کر لے گا, اور اگر نہیں آتا ہے تو کہہ دیا کرو اللہ عالم مجھے تو پتا نہیں, کسی اور مفتی سے پوچھ لو, اس میں تمہاری نیچی نہیں ہو جائے گی, اس میں کوئی تم چھوٹے نہیں بن جانے والے. امام مالک رحمت اللہ علیہ جیسے ایک ایک مجلس میں 20-20 مرتبہ کہا کرتے تھے, اللہ ہو اللہ عالم مجھے نہیں پتا ہے اس حدیث کے بارے میں, مجھے نہیں پتا اس مسئلے کے بارے میں, منع فرماتے تھے, اور کبھی کبھی آتا تھا تو بتلا دیا کرتے تھے. حالانکہ امام مالک جیسا کہ امام احمد بن حنبل فرماتے, امام مالک جب کبھی بھی کوئی مسئلہ اور کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو رات کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث اور مسئلہ کو پوچھ لیا کرتے اور پوچھ کر صبح جواب دیا کرتے تھے۔ وہ امام مالک ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ زمانے کے بہت بڑے محقق محدث گزرے۔ فرمایا ثم ابلغوا ما منع، تو فرماتے ہیں ان کو جاسوس بن جائے گا، ان کو یہاں سے نکالو۔ تو امام جساس نے اور بھی بہت سارے مسائل لکھے کہ مسائل اور فتوے دینے پر اجرت لینا کیسا ہے وغیرہ، ساری باتیں اس میں بھی تفصیل۔ اس لیے میں نے کہا 3 جلدوں میں ہے، کاش کہ کوئی حنفی ایسا مولوی اب پیدا ہوتا جو ان کے مسائل کو، قوانین کو اور زیادہ کھول دیتا تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے کہ ویسے ویسے کوئی یہ بات تفصیل سمجھ میں نہیں آتی ہے، بہت غور غور سے اس کو پڑھنی پڑتی ہے احکام القرآن امام جساس کی۔ anyway, فرماتے ہیں ذالک بانہم قوم لا يعلمون، اس لیے کہ یہ قوم جانتی نہیں۔ تم انہیں قرآن سکھاؤ، دین کی باتیں سکھاؤ۔ آج بھی اگر کوئی ایسی قوم ہے، کوئی ایسا آدمی ہے کہ وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے اور کلمہ پڑھنے سے پہلے قرآن سمجھنا چاہتا ہے، آپ اسے قرآن دے دو، ترجمہ والا، اس کو قرآن دو کم سے کم، یا اس کو کوئی رہنمائی کرو کہ بھائی فلاں صحیح تفسیر ہے، مفتی شفیع صاحب کی انگلش میں چھپ چکی ہے، اس کو دے دو، کہا اس کو پڑھو، اس کا مطالعہ کرو۔ اس لیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح سٹڈی کرتے 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 مسلمان ہوئے ہیں، جیسے آگے روایت میں آتا ہے، آگے قرآن کی آیت آتی ہے کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ کلمہ پڑھ لے تو تمہارے بھائی ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی، نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے، کتنے بڑے مفسر گزرے ہیں، مولانا عبید اللہ سندھی، یہ کیسے اسلام لائے؟ فرمایا میرا ایک دوست تھا، اس کا نام عبید اللہ تھا اور وہ تو مہاراج تھا، مندر کا بڑا مہاراج تھا نا، سادھو تھا، لیکن وہ اسلام لے آیا اور اسلام لانے کے بعد اپنا نام رکھا عبید اللہ اور کتاب لکھی، پڑھنے جیسی کتاب اگر آپ کو کہیں سے ملے، تحفۃ الہند۔ اس نے کون سی کتاب لکھی؟ تحفۃ الہند لکھی، اور تحفۃ الہند میں ہندوؤں کی ساری گندگیاں کھول دی، اس لیے کہ وہ خود سادھو تھا، اسے ساری چیز کا پتہ تھا، اس نے ساری چیزیں کھول دی۔ حضرت نے اس کتاب کو پڑھی، مولانا عبید اللہ سندھی نے اس کتاب کا مطالعہ کیا اور مطالعہ کرنے کے بعد پھر کلمہ پڑھ لیا اور اپنا نام بھی عبید اللہ رکھا، عبید اللہ رکھا، اور اتنا بڑا مفسر بنا کہ 30 سال تک کعبے کے پاس انہوں نے تفسیر اور حدیث بیان فرمائی ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی، جن کی تفسیر آج بھی موجود ہے، بڑی عجیب عجیب بات، بہت ہی الہامی بات بیان فرماتے تھے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کتابیں پڑھ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، تو بہت سارے مجھے کہتے ہیں مول صاحب فلاں کو کلمہ پڑھانا، بھائی کلمہ پڑھانا، میں آؤں گا دوپہر میں، میں آؤں گا شام میں، اگر اس سے پہلے اس کی موت آئے گی تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو بھی مسلمان ہے، تجھے کلمہ نہیں آتا، یہ کلمہ نہیں آتا۔ ایکچولی ایک آدمی نے مجھے بتایا، مجھے نہیں پتا کس طرح اس کو مسلمان کرنا ہے، کیا اس کی ختنہ پہلے کرنی پڑے گی؟ ارے بھائی کہاں ختنے کی بات کر رہا ہے، تو پہلے ختنے کی بات کر رہا ہے، پہلے بولے تو اس کو غسل کرا، غسل کرانے کی ضرورت نہیں، غسل بعد میں کر لے گا۔ اس کو کہو اس لیے کہ قرآن تو پڑھ نہیں رہا ابھی، یہ قرآن کو ٹچ کہاں کر رہا ہے، اس کو دوسرا کلمہ ہی پڑھا دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اس کو کلمہ پڑھا دو آہستہ آہستہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ بتا دو جس زبان وہ جانتا ہے، اردو میں، انگلش میں، پشتو میں، پنجابی میں، گجراتی میں، اسے بتا دو۔ اس کے بعد اسے کہہ دو کون سا نام تمہیں پسند ہے، اسلامک کوئی نام بتا دو، اچھا نام کا قرآن میننگ بھی بتا دو، اچھا کوئی صحابی کا نام بتا دو، کوئی نبی کا نام بتا دو۔ اب یہ مسلمان ہو گیا، ابھی اس کو غسل کرنا فرض ہے تو کرے گا، ورنہ اس پر غسل ہی نہیں تو کیوں غسل کرواتے ہیں؟ ہاں اس کے پاس، چونکہ اگر وہ گندگی کے ساتھ رہا ہے، اس نے اہتمام نہیں کیا، احتلام ہوا ہو یا اپنی بیوی کے ساتھ جمع، تو اس کو پتہ ہی نہیں غسل کس طرح، غسل کے کیا فرائض ہے، اسے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بھائی دیکھو غسل کر لو، یہ 3 کام کر لو، ناک میں پانی ڈال دینا، منہ میں پانی ڈال کے پورے بدن پر پانی نہا لو، پھر انشاءاللہ آہستہ 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 ہم تمہیں کیا کریں گے، دین کی بات سکھائیں گے. ایسا نہیں کہ اسی وقت بیٹھا بیٹھا اس کو ساری نماز سکھا رہا ہے, وہ سارے روزے سکھا رہا ہے, اسے کیسے پتا چلے گا؟ اس کو تو آہستہ آہستہ سکھایا جائے گا. ایک دم تو مسلمان نہیں بن جائے گا, مسلمان تو بن جائے لیکن ایک دم پکا مسلمان تو آج نہیں بن جائے گا. آہستہ آہستہ اس کو سکھاؤ. لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو مسلمان بن جاتے ہیں, بننے کے بعد کوئی اس کی رہبری نہیں کرتے, کوئی اسے پوچھتا ہی نہیں. لیکن ہمارے اسلام میں یہ بتایا ہے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, آگے آ رہا ہے وہ, کہ وہ تمہارے بھائی ہے, اسے گلے لگا لو, اسے گلے لگا لو اور اس کے ساتھ محبت کرو. اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس قسم کی بھی, یہ جس قسم سے بھی مسلمان ہوا ہو, چاہے وہ نچلے درجے سے آیا ہو, یا کافر ہو, یا ہندو ہو, یا نصارہ, یا کرسچن, یا جو بھی ہو, لیکن اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ کلمہ پڑھتا ہے یہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں. فرمایا كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم, کیسے مشرکین کے ساتھ, مشرکین کو نہ مارے جنہوں نے اللہ کا اور اپنے رسول کے ساتھ عہد کو توڑ دیا ہے, کیوں نہیں مار؟ ہاں, الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم. فما اے مسلمانوں, یہ لوگ جنہوں نے تم سے وعدہ کیا ہے مسجد حرام کے پاس عہد کیا تھا, فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَكُمْ, انہوں نے تمہارے ساتھ وعدہ رکھا, تم بھی ان کے ساتھ وعدہ رکھو. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, کل بھی میں نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا تھا, اللہ کہتے ہیں اللہ تقویٰ متقی لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے. اور متقی کون ہوتا ہے؟ جو عہد و پیمان, وعدے کا لحاظ رکھتا ہے, کافروں کے ساتھ بھی مسلمانوں کے ساتھ بھی اخلاق اللہ دیکھتا ہے. کئی بوئیں یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ, اللہ اکبر, عجیب بات, ان کا عہد کس کام کا ہے؟ اور ان کا حال تو یہ ہے, یظہروا علیکم, کہ اگر وہ مسلمانوں تم پر کبھی غالب ہو تو لا یرقبوا فیکم, تو وہ کیا کرے, تمہارے اوپر تمہاری بالکل رعایت نہیں کریں گے, نہ تمہاری اسلام کی رعایت کریں گے, ولا ذمہ, اور نہ تمہارے رشتہ داری کی رعایت کریں گے. کتنے ایسے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق, عمر فاروق, حضرت بلال, حضرت عثمان, حضرت علی, ان کے خاندان میں دیکھو کتنے تھے, کافر تھے اور کفر کی حالت میں لڑنے کے لیے آئے ہیں, کوئی بھائی ہے, کوئی بیٹا ہے, کوئی چچا زاد بھائی ہے, کوئی کیا اور کیا ہے, اور سامنے لڑ رہے ہیں, نہ رشتہ داری کا خیال کیا اور نہ تو اسلام کا خیال کیا. اللہ فرماتے ہیں یردونکم بافواہیم, یہ تم کو اپنے منہ سے راضی کر رہے ہیں, زبانی بات ہوتی ہے, منہ سے ایسی ایسی بات کریں گے جیسے یہ تمہارا ہے, لیکن اندر میں تمہارا دشمن ہے. وتابا قلوبہم, لیکن دل سے انکار کر رہا ہے. وہ اکثرہم فاسقون, اور ان میں سے اکثر فاسق ہے. اللہ اکبر, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایسا نہیں کہ یہ سارے کے سارے کافر فاسق ہے, یہ نہیں کہا, اکثر فاسق ہے. معلوم ہوتا ہے کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں. اس سے ہمیں سمجھ میں آیا, ہم کسی کافر سے بات کریں تو احتیاط کرنا چاہیے, ہر ایک کو ایک لکڑی سے نہیں مارنا چاہیے, اس لیے کہ بعض اچھے بھی ہوتے ہیں, بعض نیک بھی ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں, اخلاق والے ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اسی لیے ہمارے حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے, اور آنے کے بعد فرمایا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی اس نے تو ایسا کیا, ایسا کیا, ایسا کیا, ایسا کیا, ایسا کیا, اس کو تو کافر کہنا چاہیے, تو ایسا ایسا ہے. حضرت نے فرمایا دیکھو, اس کو ہمارے علماء کافر کہتے اس لیے کہ اس نے ختم نبوت کا انکار کیا, اپنے آپ کو نبی کہا ہے, اس لیے ہم نے ان کو کافر کہا ہے. دوسری باتیں تو سب یہ مانتا ہے, اللہ کو مانتا ہے, دوسری ساری باتیں اس میں ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے, جتنی بات ہے اتنی بتاؤ. حضرت حکیم الامت نے فرمایا جتنی اس کے اندر میں بات اتنی بتاؤ, اپنی طرف سے اس کے لیے زیادتی نہ کرو. کافر اس کو کہا ہے, جس بنیاد پر, اس بنیاد پر کافر کہو. اور ہمارے اندر تو عجیب دستور ہو گیا, ہم جب تعریف کرتے ہیں کسی کی اتنی تعریف, اتنی تعریف کہ اس بزرگ کو, اس صاحب کو, صوفی صاحب کو, شاہ صاحب کو رسول سے آگے بڑھا دیتے ہیں, اور جب بڑائی کرنے پر آتے اتنی بڑائی کہ اس کو شیطان کا بھائی قرار دیتے ہیں. اتنی تعریف، کبھی آسمان پر چرا دیا، کبھی زمین میں، اور کبھی تعریف کرنے پر آتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کی عجیب بات، استغفر اللہ، کہنے لگا اگر نبوت ختم نہ ہوئی ہوتی تو گاندھی جی کو اللہ نبی بناتے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہاں تک لوگ بات کہتے ہیں، جب تعریف کرنے پر آتے ہیں تو گاندھی جی کو بھی نبی سے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ عجیب چیز ہے، جس کے اندر جتنی چیز ہے اتنی بیان کرو، نہ اس سے آگے بڑھو، نہ حد سے آگے بڑھو، نہ اس کو ذلیل کرو، جتنی بات ہے اس کو بیان کرنی چاہیے۔ فرمایا اللہ خود کہہ رہے ہیں وہ اکثرکم، جب اللہ خود کہہ رہے ہیں اس میں سے بعض اچھے ہیں، اکثر کا فاسق ہے، کہہ رہے ہیں عجیب بات، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کو انہوں نے خرید لیا تھوڑے سے پیسے میں۔ یا تو یہ آیت، جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق مکہ سے نہیں ہے، یہ مکی سورہ ہے، لیکن بعض آیتیں مدنی ہیں، تو اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ یہ مدنی ہے، بنو قریظہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ یہ تھوڑے پیسے لیتے تھے اور دین کے مسائل کو بیچتے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کے لیے چل جائے گا، ہاں ہاں آپ کے لیے چل جائے گا، ہاں آپ کے لیے چل جائے گا، تھوڑا سا دے دو مجھے۔ تو یہ اشتروا بآیات اللہ، آج بھی ہوتے ہیں اسلام بیچنے والے، بہت سارے ایسے ہیں، اور ایسے بھی مفتی ہیں جسے کچھ مفتی کے لقب بھی ہے، کچھ بھی نہیں، اور فتوے کی پتہ ہی نہیں، کبھی فتوے کی کتاب نہیں، اور ایسی مسائل کو بتا دیا اور تھوڑا زادیہ لے لیا۔ اللہ کی قسم، قیامت کے دن یہ تھوڑی چیز کے اندر جو ایمان تم نے بیچا ہے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس طرح با، اور زیادہ تر مفسرین فرماتے ہیں اس آیت بھی مکہ ہی سے ہیں، مشرکین کے بارے میں، تو انہوں نے تو کوئی اسلام نہیں بیچا ہے، وہ تو مسلمان تھے نہیں، پھر ان کے بارے میں کیا جواب ہوگا؟ فرمایا ان کے بارے میں یہ ہیں، اس طرح بھی آیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کے ساتھ اس طرح کا ترجمہ کیا، وہ تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے، اور کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے چودراہت تھی، حکومت تھی۔ واقعات مشہور ہیں، ابو جہل بھی کہتا نبی تو سچے ہیں میں مانتا ہوں، لیکن میں مسلمان بن گیا تو میری چودراہت چلی جائے گی، میری حکومت چلی جائے گی۔ تو یہاں پر بیان فرمایا، یہ آیت مکہ کے کافروں کے بارے میں ہے، اس طرح بھی آیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلی انہم سا اما کانو یعملون، کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے راستے سے روکنے والے، یہ بہت ہی برا کام کرنے والے ہیں، لا یرکبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، پھر اللہ نے کہا نہ ایمان کا خیال کرتے ہیں، نہ رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں، یہ تو بالکل حد سے آگے بڑھ گئے۔ ہاں ہاں اگر توبہ کر لیں، نماز پڑھ لیں، رو اور زکات دے دیں، فاخوانکم فی الدین، یہ تمہارے دینی بھائی ہے، ویسے بھی بھائی نہیں بھائی، ارے بات سمجھتے ہو میں کچھ کہہ رہا ہوں تفسیر، یہاں سے تمہارے نسبی بھائی نہیں، نسب ایک الگ ہوتی ہے، پٹھان ایک الگ نسب ہے، پنجابی الگ نسب ہے، سید الگ نسب ہے، شیخ الگ نسب ہے، نسب الگ چیز ہے، اسلام کے اعتبار سے سارے بھائی بھائی ہیں، نسب کا یہاں نہیں کہہ رہے ہیں کہ نسبی بھائی، سمجھ میں آتی ہے بات، نسبی بھائی نہیں، کیوں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب کا خیال کیا ہے نکاح میں، شادی میں، ولی کو اجازت ہے، اگر لڑکی نے غیر کفو غیر نسب میں شادی کی تو ولی اس کو تروا سکتا ہے، ولی کو، اس لیے کہ یہ بات کیوں کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ محدثین نے ایک عجیب نکتہ بیان فرمایا، فرمایا نسب کی عادتیں الگ ہوتی ہے، ہر ایک نسب کی عادت الگ ہے، دیکھو ہمارے پٹھان بھائی، یہ اپنی پٹھانی، ان کی کچھ عادت ہوتی ہے نا، بہت سارے ہمارے شیخ بھائی، ان کی عادت کچھ الگ ہوتی ہے، سادات لوگوں کی عادت دیکھو کچھ الگ ہوتی ہے، اس طرح دیکھو ہر ایک کی عادت الگ ہے۔ تو ظاہری بات لڑکی شادی کر کے آئے گی، وہ بھی پٹھان اور پٹھان لڑکا ہے، تو یا وہ پنجابی پشتو ہے، آپس میں پنجابی ہے تو ان کی عادت کو پہچانتے ہیں، گجراتی ہے، گجراتی عادت کو پہچانتے ہیں، تو نسب میں عادت کی وجہ سے آپس میں مل جول ہو جائے گا۔ عجیب بات میں پڑھ رہا تھا ملفوظات میں، ہمارے حکیم الامت کے، حکیم الامت کی ملفوظات پڑھو، 32 جلدوں میں ہیں، ان کے بیانات میں 32 جلدوں میں ہیں، عجیب بات، حضرت نے فرمایا ایک پتھان عورت آئی، حضرت کے پاس, اور آنے کے بعد کہنے لگی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا اس نے شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء تھے, نبیوں کے سردار تھے, اور پھر اس کے بعد معراج میں بھی گئے اور مدینہ میں ہجرت بھی کی, اور یہ اور یہ اور یہ, لیکن ایک بات نہیں تھی. کیا ہوا ہے؟ ایک بات نہیں تھی. تو حضرت نے فرمایا کیا بات نہیں تھی, ابھی کون سی باقی رہ گئی؟ کہ پٹھانی نسب میں سے نہیں تھے وہ. حکیم الامت نے اس بات کو لکھا ہے, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے, کہ وہ پٹھان میں سے نہیں تھے. اگر پٹھان میں سے ہوتا نا, ذرا جلال ہوتا نا, تو پھر پتا چلتا ان لوگوں کو, مشرکین کو. یہ بات کہی, ایسا ہوتا ہے. ہمارے ایک پٹھان نے ایک عجیب بات کہی, کہ ایک آدمی نے کہا پٹھان صاحب تمہارے اندر سب کچھ ہے لیکن ایک بات نہیں, کہ تمہارے اندر سب کچھ ہے لیکن نبوت کا سلسلہ نہیں چلا. تو اس نے اس کو ایک تھپڑ مارا, تمہیں پتہ نہیں موسیٰ خان بھی عیسیٰ خان بھی یہ سب ہے نا, موسیٰ علیہ السلام یہ موسیٰ خان عیسیٰ خان ایسے لوگ بھی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات عجیب عجیب بات فرمایا, اس میں نسب میں وہیں سے بات لایا ہوں کہ نسب کا یہاں خیال نہیں کیا ہے, کہ نسب میں عادتیں ہوتی ہے اور عادتوں کے اندر میں الگ الگ لوگ, ہر ایک کی الگ الگ عادتیں ہوتی ہے. اگر کوئی گجراتی کی شادی ہو گئی کسی کیسے کے ساتھ اور وہ بیچارے عادت سے مجبور ہے, اب کیا کریں, تو کیا ہوگا؟ اس لیے اگر ہو گئی ہو گئی, لیکن یہ نسب کا خیال کیا اسلام نے. یہاں پر فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ میں نسبی اعتبار سے تمہارے بھائی نہیں, بلکہ اسلامی اعتبار سے تمہارے بھائی ہے, وہ تمہارے ساتھ. اگر یہ چیز آ گئی, عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہاں پر ایمان کا ذکر اور نماز کے ساتھ زکات کا ذکر, پورے قرآن میں نماز کا ذکر اور زکات کا ذکر ساتھ ساتھ میں, یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ اور اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ساتھ ساتھ میں ذکر فرمایا ہر جگہ پر. فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب بات فرمایا, جو آدمی نماز پڑھے اور زکات نہ دیں تو اس کی نمازی قبول نہیں ہوتی ہے, جو زکات دے نماز نہ پڑھے اس کی زکات قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ نے ہر جگہ ساتھ ساتھ بیان فرمایا. اس کے بعد روایت لے آئے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ جو آدمی دنیا سے اس حالت میں گیا کہ وہ کفر اور شرک نہیں کرتا تھا, اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا, نماز پڑھتا تھا, زکات دیتا تھا, تو فرمایا وہ دنیا سے جائے گا اس حال میں کہ اللہ اسے راضی ہوگا, اللہ اس سے راضی ہوگا. تو اگر کوئی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, یہ تمہارے بھائی ہیں دین میں, وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں قرآن کی آیتوں کو سمجھدار قوم کے لیے, کہ میرا قرآن سمجھو, خالی پڑھنا نہیں ہے بلکہ قرآن کو سمجھو, میں قرآن میں کیا کیا کہہ رہا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہیں تک بند کرتے ہیں انشاءاللہ, پھر کل بیان کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو جو بات کہی گئی سنی گئی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما, یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام, یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, اے اللہ ہمیں رحم پر رحم فرما دے, اے اللہ کرم فرما دے, اے اللہ مغفرت کا عشرہ بھی آج پورا ہو رہا ہے, اے اللہ تو معاف فرما دے, معاف فرما دے, معاف فرما دے, اے اللہ رحم فرما, اے اللہ کرم فرما, اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما, اے اللہ مشکلوں کو آسان فرما, اے اللہ جہنم سے اے اللہ آزادی فرما دے, چھٹکارا فرما دے, اے اللہ ہماری گردنوں کو بھی چھڑا دے, ہماری آل اولاد کی بھی, اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کی بھی, ہمارے والدین کی بھی, ہمارے دوست احباب کی بھی, ہمارے محسنین کی بھی, ساری امت کی گردن جہنم سے آزاد فرما دے. اللہ العالمین ہم سب کو ایمان پر قائم دائم فرما, ایمان پر قائم دائم فرما, ایمان پر قائم دائم فرما. اے اللہ روزے کی حالت میں, ٹوٹے پھوٹے روزے کی حالت میں تیرے قرآن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما, قرآن کی محبت کو ہم قبول فرما اور قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے. اے اللہ قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے, ہماری اولادوں کے دلوں میں بٹھا دے, حافظ قرآن بنا دے, عالم دین بنا دے, محدث اور مفسر بنا دے. اے اللہ قرآن سمجھنے والے ہم سب کو بنا دے, ہم سب کو قرآن سمجھنے والے پڑھنے والے بنا دے, نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والے بنا دے. اے اللہ تیرا خوف نصیب فرما, تیری رجا نصیب فرما. اے اللہ اللہ تیرا خوف نصیب فرما، ہم تجھ سے امیدیں کرتے ہیں، یقیناً تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، غافر الذنب وقابل التوب ہے، تو مغفرت کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہی امیدیں کرتے ہیں، تیرا در تو کھلا ہے، رات میں بھی کھلا ہے، دن میں بھی کھلا ہے، تو کہتا ہے کہاں ہے لوگ مانگنے والے، آ جاؤ میرے سامنے۔ تو نے تو جہنم بنی اس لیے کیا ہے کہ مومن کی مغفرت کرنا چاہتا ہے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے اعلیٰ اولاد سب کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو بھی بیمار ہے اے اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب ظاہری باطنی ساری بیماریوں میں پڑے ہوئے ہیں، حسد بغض کینہ کپت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ظاہری بیماریاں بھی ہے، اے اللہ دور فرما دے، اے اللہ دور فرما دے، اور شفا کلیہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ صحت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما، حرام لقموں سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین آسانی سے روزی نصیب فرما، آسانی سے حلال روزی نصیب فرما۔ اے الہ العالمین روزی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مقروض ہے قرض سبک دوسی عطا فرما، مقروض ہے قرض سبک دوسی عطا فرما، اے اللہ مقروض ہے قرض سبک دوسی عطا فرما۔ اے اللہ مشکلوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ذہنی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ گھریلو پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اولادی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ العالمین جو اس مجمع میں بہت سارے بیٹھے ہیں اپنی پریشانیوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں تیرے سامنے، تو سب کچھ جانتا ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے جائز مقاصد پورے فرما، سب کو عافیت نصیب فرما۔ الہ العالمین مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما۔ موت آئے قرآن پڑھتے ہو، قرآن سمجھتے ہو سمجھاتے ہو، حدیث سمجھتے ہو سمجھاتے ہو، کلمے کے ہاتھ، اے اللہ تیرے سامنے آ جائے، ایسی مبارک موت ہم سب کو نصیب فرما، ایسی مبارک موت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ٹوٹی پھوٹی محنت تو کروا رہا ہے تفسیر قرآن کی، اے الہ العالمین مجھے کہنے والے کو بھی اے اللہ تو ہدایت نصیب فرما، ہدایت نصیب فرما، صحیح سچی بات کہنے کی توفیق نصیب فرما، اور میرے سننے والے دوست احباب اے اللہ ان سب کو بھی، اے اللہ دور دور تک جہاں تک ویب سائٹ کے ذریعے سے آواز جاتی ہے سب کو اے اللہ تو قبول فرما، سب کو قبول فرما، اور اس قرآن کی محبت میں یہ لوگ بیٹھتے ہیں، اے اللہ ان کو ان کی اعلیٰ اولاد میں اے اللہ اس قرآن کا تحفہ عطا فرما، حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا۔ الہ العالمین جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے تو اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، انبیاء صحابہ تابعین اور نیک لوگوں کے صدقے اے اللہ ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔